دین کا جو خلاصہ ہے اپنے پاس قرآن کے حصوں میں وہ رکھا ہے سامنے, اور یہ جو مقام ہے سورہ آل عمران کی 3 آیات, اس میں اللہ سبحانہ وتعالی امت مسلمہ کے لیے صحیح نقاطی لا عمل ہے, 3 پوائنٹ ایجنڈا کہ جو کہ سامنے رکھ رہے, اور اس حوالے سے انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا, اور اسی 3 آیات کے ذیل میں استاد محترم کا ایک بڑا مارکت العالی خطاب اور تحریر بھی ہے. مسلمان یعنی امت مسلمہ کے لیے صحیح نقاطی لا عمل اسی نام سے یہ کتاب سے انشاءاللہ مکتبے پہ آپ کو اویلیبل ہوگا, انہی آیات کے ذیل میں تفصیلات وہاں پہ مل جائیں گی. فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والو ایمان کے دعوے دارو, اتقوا اللہ حق تقاته, اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یہ تقوی اس حوالے سے پہلی بات ہے امت مسلمہ کے لیے سیر نقاطی لا عمل میں, پہلی بات کہ یہ امت مسلمہ یہ پوری ایک عمارت کی مانند ہے, اور جس طرح سے عمارت کی مضبوطی میں 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ جو عمارت جن اینٹوں سے بنتی ہے وہ اینٹوں کا اپنے ذات میں جو ہے بڑا مضبوط ہونا یہ اہمیت کا حامل ہے, اور اسی طرح سے اینٹوں کو جوڑنے والا جو سیمنٹ سبسٹنس ہے جو مسالہ ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو آگے اللہ تعالیٰ بیان کروا رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد ہر مسلمان وہ اپنی ذات میں وہ اینٹ بنے بذریعہ تقوی, وہ تقوی گزار, اور تقوی بھی کیسا کہ جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یہ بڑی آئیڈیل بات ہے کہ جو بھی کہی گئی, اور جب یہ بات آئی تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے تقوی کا حق ہے کہ جو کہ ادا کیا جائے. اس پر اس وقت تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سمے نہ ہوا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, اور پھر بعد میں سورہ تغابن کی وہ آیت آ گئی کہ فتق اللہ مستطاعت, تم اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے. بہرحال وہ پریکٹیکل ایک بات ہے کہ جو وہاں سمجھا دی گئی. تو بہرحال یہ کہ یہ پہلی بات ہے سیر و باتی لائے عمل میں کہ امت مسلمہ کا ہر پر وہ متقی بنے, تقوی گزار بنے. تقوی کسے کہتے ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم پہلے بھی سمجھ کے آئے ہیں, لیکن یہاں ذرا تفصیل سے اس تقوی کے لفظ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے تقوی اصل میں اس کے لغوی معنی ہے بچنا, یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اللہ کی ناراضگی سے بچنا, اللہ کے عذاب سے بچنا, یہ ہے اصل میں بچنے کے معنی. اور ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو بھی دربار ہے لگا ہوا ہے صاحب کرام موجود ہیں, اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کرتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں, اور رخ ہے ایک صحابی کی طرف عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ, بڑے دلیل بدر صحابی, ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں تقوی کسے کہتے ہیں. انہوں نے سمجھانے کے لیے امیر المومنین سے فرمایا کہ امیر المومنین کبھی آپ کا گزر کسی ایسی پگڈنڈی سے ہوا کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیوں ہوں, کبھی آپ اس راستے سے پگڈنڈی سے گزرے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ بالکل میں گزرا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کیسے گزرتے ہیں ماسک؟ تو امیر المومنین نے فرمایا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ کہ میں اس پگڈنڈی سے گزر جاتا ہوں کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں, اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا, اپنے جسم کو بچاتا ہوا کہ کہیں وہ کانٹے میرے کپڑوں کو اکھاڑ نہ ڈالیں, میرے جسم کو زخم نہ دے دیں, لہٰذا میں اپنے آپ کو سمیٹتا ہوا کپڑوں کو وہاں سے گزر جاتا. تو عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین یہی اصل میں تقویٰ ہے کہ اس دنیا کی منظار سے جو ہے وہ گزرنا, اور اس دنیا میں جو ہے وہ ہر طرف ارد گرد کانٹے ہیں, کہیں بے حیائی کا کانٹا ہے, کہیں سود کا کانٹا ہے, کہیں رشوت کا کانٹا ہے, لہٰذا ان تمام وہ کانٹے یعنی مراد کیا ہے کہ جو اللہ کی رو ممنوعات ہیں چیزیں, یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, لہٰذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کسی دنیا کے منظار سے گزرنا, یہ اصل میں تقویٰ. یہ تقویٰ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر بالکل جو ہے وہ انسان جنگلوں میں لے جائے اور پھر وہاں پر جو ہے وہ اللہ اللہ کرے, یہ تقویٰ نہیں ہے. یہ رہبانیت اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رہبانیت تھا پھر اسلام, اسلام میں کوئی رہبانیت ہے. تو فرمایا کہ یہی اصل میں تقویٰ ہے, دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے سہن و قاتی لا عمل میں. پہلا ایجنڈا یہ ہے امت مسلمہ میں ہر فرد وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اپنی استطاعت کے مطابق. فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری. یعنی دیکھو موت تو کسی وقت بھی آ جائے گی, یہ موت بتا کے نہیں آتی, یہ مجھے نہیں پتا کہ میری موت کب آنی ہے, کس کیفیت میں آنی ہے, یہ صرف اللہ کو پتا ہے کس وقت کس کیفیت میں کس جگہ بندے کا اجل آ جائے, یہ مجھے نہیں پتا, اللہ کو پتا. دیکھو کبھی بھی اللہ کے حضور حاضری ہو جائے گی تو اس حالت میں حاضر ہونا کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو, نافرمانی کی حالت میں تمہیں موت نہ آئے. اللہ تعالی ہمیں یہ موت ایسی نصیب فرمائے کہ جو اللہ کی فرما برداری ہے. اب اس کے بعد دوسرا ایجنڈا یہ ہے, جس طرح سے بات آئی کہ جو عمارت ہے امت مسلمہ کی, اس میں ہر فرد امت مسلمہ کا وہ اینٹ مضبوط ہو, تقویٰ ہے کہ جو بھی اس کے اندر ہو. اب یہ متقین ان کو جوڑنے والا سیمنٹ سبسٹنس وہ کیا ہے, یعنی اب حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہیف ہیزرڈ جو ہے نا ادھر ادھر نہ بکھر جائیں متقین, بلکہ یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو, اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والا وہ سیمنٹ سبسٹنس وہ شے کیا ہے, اس کی طرف رہنمائی آیت نمبر 103 میں ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے. فرمایا کہ وہ آتر سے وہ حبل اللہ جمیعہم ولا تفرقوا, اور دیکھو اللہ کی رسی سے سب کے سب سمٹ جاؤ اور تفرقے میں مت پڑو, پھوٹ نہ ڈالو آپس. اور یہ اللہ کی رسی کیا ہے, ترمذی کی روایت سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہوا حبل اللہ متین, یہ قرآن یہ اللہ کی رسی جس کا ایک سرا وہ اللہ نے تھاما ہوا ہے اور ایک سرا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے لٹکا ہوا ہے, تم اسے تھام لو گے. لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سرا ٹوٹ نہیں سکتا, چھوٹ سکتا ہے, تم اس کو چھوڑ سکتے ہو اپنی نفسانی خواہشات کے بربود دے کر. لہٰذا یہ اتنا مضبوط یہ رسی کہ جو جس کو اللہ نے ایک سرا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی رسی یعنی اس قرآن سے چمٹ جاؤ, اور قرآن سے چمٹنے سے کیا مراد ہے, قرآن کے حقوق ادا کرنا. بہت معصوم العالی تحریر علماء کرام کے طبقے میں بھی بڑی پذیرائی اس کتاب کو استاد محترم کی وہ حاصل ہوئی. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, قرآن مجید اپنے ماننے والوں پر کچھ حقوق ہیں کہ جو یہ عائد کرتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ ایمان لایا جائے, اس کی روزانہ جو تلاوت کی جائے, اس کو سمجھ کے پڑھا جائے, اس پر عمل کیا جائے, اور اس کے احکامات کو دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ پانچ حقوق ہیں, تفصیلات کتابچے میں انشاءاللہ مل جائے گا, ضرور حاصل کریں. لہذا فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی سے سب کے سب چمٹ جاؤ اور تفرقہ نہ ڈالو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو کہ جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. یعنی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو کہ سامنے لائے جا رہے ہیں کہ پہلے معاملہ کیا تھا, تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے, زندگی تمہیں بڑی عزیز تھی. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی یہ نعمت, سب سے بڑی نعمت یہ نعمت ہے ہدایت, یہ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان وہ نازل کی. جب یہ قرآن آیا تو یاد کرو ماضی کی کیفیت کہ جب تم جانے دشمن تھے, اور یہ دشمنی اتنی شدید ہوا کرتی تھی قبائلی نظام میں کہ کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا. لہٰذا طویل قبائلی نظام میں جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی. تم ایک دوسرے کے جانے دشمن تھے, لیکن پھر ہوا کیا, اللہ بین قلوبکم, بس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ہے کہ جو کہ ڈال فازبانتم بنعمتہ اخوانا, اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے, شیر و شکر ہو گئے. بس کنتم علی شفا حفرۃ من النار, اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے, گرا چاہتے تھے, فانقذکم منہا, لہذا اس نے تمہیں اس جہنم کی آگ سے جو بچا دی. اور یہ ساری نعمتیں, دلوں میں الفت پیدا کرنا, دشمنی آپس میں ختم ہو جانا, ایک دوسرے کا بھائی جو ہے وہ بن جانا, شیر و شکر ہو جانا, جہنم کی آگ سے جو ہے وہ تمہیں بچا لیا جانا, یہ کس ذریعے سے ہوا, یہ قرآن مجید کی اس نعمت کے ذریعے سے ہوا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی برکات ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے چمٹنے کی, اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمائے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات اوپر واضح کر رہا ہے, کیوں, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ ہے دوسرا ایجنڈا امت مسلمہ کے لیے. پہلا کیا کہ ہر امت کا فرد وہ تقوی گزار بنے, متقی بنے, پھر یہ تمام متقین ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، اور اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے والا سول سروسز وہ قرآن مجید ہے. اب اس کے بعد تیسرا ایجنڈا ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یہ پوری امت مسلمہ قرآن سے مسلک ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، تو اب اس امت کے کرنے کے بحثیت مجموعی تین اعمال ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ مزید آگے بیان فرما رہے ہیں. آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ اب یہ حزب اللہ کا ہدف کیا ہے، ولتکم منکم امہ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ہو، یدعون الی الخیر، جو تمہیں خیر کی طرف بلائے، خیر کی طرف دعوت دے، ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ روکے، یعنی وہ تمہیں حکم دے معروف کا اور وہ روکے منکر سے، یعنی بھلائی کا حکم دے اور برائی سے جو وہ تمہیں روکے. یہ ہے اصل میں وہ تین کام کی جو کہ اس حزب اللہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ متعین کی. اب یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ یہاں خیر سے کیا مراد ہے. قرآن مجید میں خیر جو ہے وہ مال و دولت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ حزب اللہ وہ لوگوں کو مال و دولت کی طرف جو ہے وہ بلائے. اسی طرح خیر جو ہے وہ بھلائی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. لہٰذا یہاں بھلائی کے لیے لفظ جو ہے وہ آگے معروف کا استعمال ہوا ہے. لہٰذا اگر قرآن مجید میں ہم غور کریں تو خیر کا ایک اور مفہوم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں ہمارے سامنے رکھتا ہے. یعنی جب قریش مکہ سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی تم پر اللہ نے کیا نازل کیا تمہارے رب نے، تو انہوں نے تو جواب دیا کہ اساطیر الاولین، بس یہ قصے کہانیاں اور کچھ نہیں. لیکن جب متقین سے پوچھا گیا ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا، تو ان کا جواب تھا قالوا خیرا، خیر ہی خیر نازل کی. یعنی یہ قرآن یہ سراپا کیا ہے اہل ایمان کے لیے، وہ خیر ہے. لہٰذا یہاں یدعون الی الخیر سے مطلب کیا ہے کہ وہ بلاتے ہیں خیر کی طرف، یعنی قرآن کی طرف. یعنی یہ ہے کہ ان کی دعوت جو ہے وہ دعوت الی القرآن ہے، دعوت الی اللہ ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ یونینیمس ان کی جو ہے وہ دعوت کا محور و مرکز یہ قرآن مجید، اور فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے جو وہ روکیں گے. یہاں پر دیکھیں یہ کلام کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ انسانی کلام نہیں، لہٰذا کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک چیز جو ہے وہ لے لے اور دوسری چیز کو بالکل سر پہ نظر کرتے. ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ بھائی نیکی کا حکم دیتے رہو، بھلائی کرتے رہو، خیر پہنچاتے رہو، بس بدی جو ہے وہ منتقل مٹ جائے. دوبارہ یہ کہ یہ بڑا اچھا سلوگن تو ہو سکتا ہے، ایک اچھا نعرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت سے بہت دور. نیکیاں پھیلاتے رہو، برائیاں خود بخود مٹتی چلی جائیں گی. اگر یہ ہو سکتا تو سب سے بڑے خیر کے جو دائی تھے وہ کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رحمت للعالمین تھے، جہان والوں پر وہ رحمت بن کر آئے تھے. یہ ممکن نہ تھا کہ کوئی ایک خون بھی انسانیت کا وہ بہنے دیتے، لیکن یہ ہے کہ بدی سے روکنے کے لیے پھر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار بھی اٹھائی کہ نہیں اٹھائی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لاکھوں کے بھوت ہوتے ہیں کہ جو باتوں سے نہیں مانتے، ورنہ اصل تو ٹارگیٹ یہی ہے دین اسلام کا کہ پہلے کفار کے سامنے جو بھی اغیار ہیں ان کے سامنے دعوت رکھی جائے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بھی اثر. دا راڈ از دا لاجک آف دا فول، جو لاکھوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. لہٰذا پھر ان کے لیے وہ نہیں انی منکر بھی ہے کہ جو کہ تین لیولز پر کرنا ہے، اور دین اسلام میں نہیں انی منکر کی اہمیت بہت اجاگر ہوئی ہے، خاص طور پر احادیث مبارکہ. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، مسلم کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من را منکم منکر فلیغیر بیدہ، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اسے روکے. اور ہاتھ سے روکنے کے لیے لازم بات ہے کہ ایک پار چاہیے اور ایک قوت چاہیے. یہ قوت ہے کہ جو کہ تم جمع کرو. فعلم یہ سطح فبی نشان، اگر اتنی قوت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، کم از کم زبان سے برائی کو برا کرو. یہ غلط ہو رہا ہے، یہ سنی نظام جو ہے وہ اللہ سے بغاوت ہے، یہ بہیائی پر مبنی نظام جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. زبان تو کھولو نا. اور فعلم یہ سطح فبی قلب، اور اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، اتنے نامساعد حالات ہیں کہ زبان بھی کھولنا مشکل ہے، تو کم از کم برائی کو دیکھ کر دل میں تو برا جانو نا. فَذَلِكَ أَدَبُ الْإِيمَانِ، اور اللہ کے رسول نے غیرت دلائی کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یعنی غیرت یہ دلائی جا رہی ہے کہ دین دنیا کے معاملے میں تو تمہاری ربی یہ ہے کہ نیور سیٹل فور لیس، کبھی بھی تم کم سے کم پر اکتفا نہیں کرتے, خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہو. تو دین کے معاملے میں تم کیوں کم سے کم پر اکتفا کر کے بیٹھے ہو بھائی؟ دل میں برا جاننے سے آگے بڑھ کر تم زبان کھولو, برائی کو برا کہو, اتنی قوت پیدا کرو کہ ہاتھ سے برائی کو روک سکو. ایسی اجتماعیت میں شامل ہو, برائی کے خلاف جو ہے وہ بد بات. تو یہ ہے اصل میں نہیں یعنی منکر کی اہمیت دین اسلام. لہذا قرآن مجید میں عرض کروں کہ 10 مقامات ہیں کہ جس میں یہ دونوں چیزیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بالکل جڑ کر نتھنگ ہو کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو اس کی کوئی اہمیت ہے نا؟ لہذا ایک چیز کو لے لیا جائے کہ بس بھلائی کرتے رہو, نیکی کرتے رہو اور بدی جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی, تو بہرحال اگر یہ بدی خود بخود ختم ہوتی تو بہرحال اللہ کے رسول کو کبھی بھی اپنی زندگی میں وہ تلوار نہ اٹھاتے دشمنوں کے خلاف. اور ابو جہل کو کوئی, بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا, وہ اپنے مدینے میں جو ہے وہ عمل کرتے رہتے. ابو جہل جو ہے وہ پڑا تھا وہاں مکے میں, لیکن کس طرح سے پورا زور ہے کہ جو کہ لگا ہے اس خانہ کعبہ کو شرک کی غلاظت سے پاک کرنے کے لیے, پھر جو ہے وہ جنگ بھی ہوئی ہیں, غزوات کا بھی سلسلہ ہوا. تو فرمایا کہ وہ یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر, وہ نیکی کا بھی حکم دیتے ہیں اور برائی سے بھی روکتے ہیں. فرمایا اولئک هم المفلحون, یہی ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے. حسر کا اسلوب ہے, یعنی اگر کامیابی چاہیے, آج اگر آپ سوال کریں نا سب کے سامنے, میں سوال کروں کہ کون ہے کہ جو کہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, تو کامیابی کی یہ تین شرائط ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ انفرادی حیثیت میں متقی بنا جائے, تقویٰ گزار بنا جائے, اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. پھر یہ متقین قرآن کی بنیاد پر ایک اتحاد ہے کہ جو کہ قائم کیا جائے, قرآن جو پلیٹ فارم ہے کہ جو کہ جوڑنے والا ہے. اور پھر یہ تین کام حزب اللہ کے ہیں کہ وہ قرآن کی طرف بلائے, نیکی کا حکم دے اور برائی سے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دے. یہ فرض مقصد بھی ہمارے کانوں پر ہے. تفصیلات انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا, امت مسلمہ کا صحیح نقاطی لائے عمل انہی تین آیات کی روشنی میں استاد محترم کی وہ تحریر ہے, ضرور اس کا مطالعہ کیجیے. فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا, اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا, متفرق ہو گئے. وقت الگ میں بادی ماں جا احم البینات, اور وہاں وہ اختلاف کرنے لگے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح حکم وہ آ گیا. وہ اولئک لہم عذاب عظیم, تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بڑا عذاب ہے. اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جب وہ طبیعت وجوہ و تسوت وجوہ, جس دن بعد چہرے تو بڑے سفید ہوں گے, روشن ہوں گے, اور ان پر جو ہے وہ رونق ہے کہ لوگ چھا رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چہروں میں شامل فرمائے. لیکن اس کے برعکس تسوت وجوہ, اور بعض چہرے ہوں گے کہ جو بالکل سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوههم, اور پر جن کے چہرے سیاہ ہوں گے, اکفرتم بعد ایمانکم, تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر بیٹھے, اپنے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, پس چکھو عذاب کو باسبب اس کے جو تم انکار کرتے. اللہ تعالی ہمیں اس گمراہی سے, اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن اس کے برعکس فرمایا وہ عمل لذیذ نبی عدت وجوہ ہوں, اور رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے, روشن ہوں گے. اب دیکھیں یہ اصل میں جس طرح سے دنیا کا معاملہ ہے نا, کہ جب ہم دنیا کے امتحان میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دے چکے ہوتے ہیں, تو اب رزلٹ ڈے آتا ہے, اور رزلٹ ڈے کے وقت آپ دیکھیں ابھی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا ہوتا, لیکن رزلٹ جو ہے وہ طلبا کے چہرے پر لکھا ہوتا, پیشانی پر آپ پڑھ لیتے. یعنی وہ اسٹوڈنٹس کے جنہوں نے پیپر بڑے اچھے دیے ہوتے, تو رادہ رزلٹ ان کے چہروں پر آیا ہوتا ہے, بڑے حساس بشاس ہوتے, اور اتنا فرم کنویکشن ان کو ہوتا ہے کہ ابھی کال فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پر میری کال آ جائے. لیکن جن کے پیپر اچھے نہیں گئے ہوتے, ان کے چہروں پر بھی آپ رزلٹ جو ہے وہ آیا دیکھیں, وہ منہ چھپائے پھروائے ہوتے ہیں, ہمنت ان پر جو ہے وہ ایک بے رونقی ہے کہ جو کہ چھائی ہوتی. وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ رزلٹ ڈے جو ہے وہ پوسٹپونڈ ہو جائے اور رزلٹ اناؤنس ہی نہ کیا جائے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میرا پیپر جب وہ اچھا نہیں گیا. تو برا یہی کیفیت ہوگی روز قیامت, چہروں پر رزلٹ لکھے ہوں گے, بہت سے چہرے جو ہے وہ روشن ہوں گے. فرمایا فی رحمت اللہ, وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے, ہوں فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, اور یہ اللہ کی آیات ہیں نبی, ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور اللہ اپنے جہان والوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں. اب آیت نمبر 104 میں تو یہ کہا گیا تھا کہ تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے. آیت نمبر 110 جو آ رہی آگے, اس میں آپ نوٹ کریں کہ یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہے, یہ بحث سے مجموعی پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لگائی. فرمایا کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس, تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. یعنی یہ ہم اس دنیا میں برپا صرف اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے نہیں برپا کیے گئے کہ بس بیوی بچوں کے کھانے پینے کی فکر کریں, اپنا پیٹ بھریں, ان کا بھی بھریں اور اللہ خیر سے اللہ, نہیں. بلکہ یہ امت برپا کی گئی ہے انسانیت کے لیے. یہ تو خیر کا آلہ ہے, خیر کا انسٹرومنٹ ہے. اس کو تو اصلاح کرنی ہے لوگوں کی. اور کیا کرنا ہے؟ تامرون بالمعروف, تم نیکی کا حکم دو گے. وتنہون عن المنکر, اور تم برائی سے روکو گے. وہ تو مرون باللہ, اور تم اللہ پر ایمان لاتے. لہٰذا یہ بات نوٹ کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دیکھو لوگوں, تم نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, اللہ کی رحمتیں تم پر آئے گی. اگر تم نے اپنا یہ فنکشن انجام نہ دیا, تم نے نیکی کا حکم برائی سے نہ روکا, تو تم اللہ سے دعائیں کرو گے, اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. اللہ کا عذاب ہے کہ جو کہ تم پر نازل ہوگا. لہٰذا یہ عذاب کی مختلف صورتیں, کووڈ کی کیفیت سے ہم 2-3 سال کو وہ بیش وہ گزرے, اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے. لیکن بہرحال اللہ کے یہ عذاب پے در پے ہیں کہ جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتا اس بنیادی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم, اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ان کے لیے بہتر تھا. منہم المؤمنون, ان میں کچھ ایمان لانے والے ہیں. بات کرو ہم الفاسقون, اور اکثر ان میں نافرمان ہیں. فرمایا کہ لن یضروکم الا اذى, اب وہ ستانے کے سوا اے مسلمانوں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے. وہیں یقاتلوکم, اور اگر وہ تم سے لڑیں گے, یولوکم الادبار, تو وہ تمہیں پیٹ دکھائیں گے, پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. اتنے بولتے تم لا یوسرون, اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے. فرمایا کہ دوری بت علیہم الذلت اینما فکرو, اور ان پر ذلت ہے کہ جو کہ چسپا کر دی گئی جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں. الا بحبل من اللہ و حبل من الناس, سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے کسی عہد میں آ جائیں یا لوگوں کا سہارا ان کو حاصل ہو جائے. لہٰذا یہود پر یہ ذلت اور محتاجی ہے کہ جو کہ تھوپ دی گئے. سورہ بقرہ میں بھی یہ الفاظ آئے تھے. اور آج یہود اگر سہارا لیے ہوئے تو وہ کس کا لیے ہوئے؟ وہ عیسائیوں کا لیے ہوئے, وہ امریکہ کا لیے ہوئے. جہاں چاہتے ہیں کٹ پتلی کی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ جنگ کرا دیتے ہیں اور ظلم کرا دیتے ہیں. اوپر جو ہے وہ جو بھی دورے ہل رہی ہیں وہ یہود کی ہیں. فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ, اور ان پر چسپا کر دی گئی محتاجی. تو سورہ بقرہ میں بھی میں نے حوالہ دیا تھا, سابقہ اور مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل, بہت ہی مارکت العلماء کی تحریر ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی, اللہ تعالیٰ بریک رحمت فرمائے. انہوں نے ایک حدیث کی روشنی میں کہ میری امت پر بھی وہی حالات و واقعات آ کے رہیں گے کہ جو سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر آئے تھے. لہٰذا جس طرح سے عروج و زوال سے وہ امت گزری بنی اسرائیل, ویسے ہی یہ امت مسلمہ کے عروج و زوال ہیں کہ جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں. آج جس طرح سے جیسے کل یعنی ماضی میں بنی اسرائیل ذلت اور محتاجی کا شکار ہوئے, آج پورے لوگ پر یہ ذلت اور محتاجی یہ مسلمانوں کے اوپر ہے کہ جو کہ تھوپی گئی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, وجہ کیا تھی یہ ذلت اور محتاجی کی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے, عملی طور پر اس سے پیچھے ہو گئے تھے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق, اور ناحق انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے. ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون, یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. لیسوا سواء, اہل کتاب میں سب برابر نہیں. یہ ہے اصل میں قرآن کا ایک اسلوب کہ مخالفین میں اگر کوئی اچھی بات ہے اس کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے. من اہل کتاب امت الفائمہ, اور اہل کتاب میں ایک جماعت ہے کہ جو بالکل سیدھی راہ پر گامزن ہے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودی عالم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اور وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ عاجز اختیار کرتے ہیں یعنی سجدے کی حالت پہ رہتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی ان کے اعمال میں اخلاص ہوتا ہے اور وہ دنیا میں عمل کرتے ہیں آخرت میں اس کا اجر پانے کے لیے، اور نمبر تین فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، لیکن بار بار تکرار کے ساتھ یہ دونوں چیزیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نفی کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیک کاموں میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، دوڑتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ ہے کمپٹیشن کا اصل میدان، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو کہ نیکوکاروں میں سے ہیں، فرمایا کہ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور جو کوئی نیکی کریں گے تو ہرگز ان کی ناقدر نہ کی جائے گی، یعنی جو بھی وہ نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ قدردانی فرمائے گا، فَلَنْ يُكْفَرُوا، اس کی ناقدری نہ ہوگی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ اب اہل کتاب کا جو بغض اور دشمنی تھی اس کا بیان ہے کہ جو کہ آ رہا ہے، انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ بھئی بدر کے موقع پر تو تم نے فتح حاصل کر لی کیونکہ تمہارے سامنے یہ مشرک تھے، لہذا یہ ہے کہ جب ہم سے تم لڑو گے نا تو ہم بتائیں گے تمہیں، کیونکہ ہم جو ہے نفری میں بہت آگے ہیں اور صلاحیت اور یعنی تعداد ہماری بہت زیادہ ہے، لہذا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ جنگ کسے کہتے ہیں اور پتہ کیا ہوتی ہے، لہذا ان کا غرور جو ہے وہ توڑا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کے کچھ کام نہ آئیں گے ان کے یہ مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ، یہ بڑا ناز کرتے ہیں اپنے قوت پر، لہذا یہ مغلوب ہوں گے، بولائے کا اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل ما ينفقون فی ہذہ الحیاۃ الدنیا، مثال دی جا رہی ہے کہ جو لوگ کفر کو پھیلانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، فرمایا کہ ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں حق کو دبانے کے لیے، کم اصل یہ رہی ہے، مثال ان کی ہے ہوا کے جیسے، فیہا سر، اس ہوا میں سب جو ہے وہ ٹھنڈ ہو، اصابت ہر سب قومن ظلم انفسہم، اور وہ سب ٹھنڈ والی ہوا وہ جا لگے اس قوم کی کھیتی کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کیا، فاہلکت ہو، اور پھر وہ ٹھنڈ ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا اس کو پورے باغ کو جو ہے وہ ہلاک کر دے، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ہے کہ جو کہ ظلم کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ایک دوبارہ سے وہ جرم آ رہا ہے کہ جو کہ ہم نے ماضی قریب میں کیا، اللہ تعالیٰ اس جرم سے ہمیں نجات نصیب فرمائے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، دیکھو اپنوں کے سوا کسی اور کو اپنا رازدار مت بنانا، اپنی انٹیلیجنس کسی اور کو شیئر نہ کرنا اپنے یعنی اللہ کے اغیار، اللہ کے دشمنوں، اور جیسے میں نے عرض کیا یہ جرم ہم نے کیا ماضی قریب میں 9/11 کے بعد، اپنی انٹیلیجنس شیئر کی، اپنے ہوائی اڈے ہیں کہ جو کہ فراہم کیے، فرمایا کہ کیوں، وجہ کیا ہے، لا یعلونکم خبالا، یعنی جن کو تم اپنے راز دینا چاہتے ہو وہ تو تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرتے، یعنی تمہاری اجازت کے بغیر وہ تمہارے علاقوں پر جو ہے وہ ڈرون پر حملے، ہفتے حملے وہ کیے گئے، کس طرح سے ٹو مور کے مطالبات ہیں کہ جو کہ ہم سے کیے گئے، فرمایا ودو ما آنتو، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف ہی پاتے رہو، تمہیں کوئی راحت نہ پہنچے، قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کی دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی، اور اگر آپ کو یاد ہو ذرا پیچھے جائے کہ یہ بش کی زبان سے جو وہ نکل گیا تھا کہ یہ کروسیڈز ہیں، یہ سلیبی جنگیں ہیں کہ جن کا آغاز ہوا، پھر فوراً اس نے اپنے الفاظ واپس لیے، تو یہ دشمنی تو ان کے منہوں سے جاری ہو چکی ہے، مما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو ان کی زبانوں کا معاملہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اکبر، وہ تو زبانوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، یہ سینوں میں جو چھپائے ہوئے تمہاری جو یعنی ایک نفرت ہے تمہاری ان کے اندر وہ تو اس سے بھی بہت بڑی ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, اور ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم واقعی عقل رکھتے ہو. 1400 سال پہلے ہمارے حقیقی دشمن اللہ نے ہمارے سامنے واضح کر دی. فرمایا جا رہا ہے منافقین کی طرف اشارہ ہے, ہاں انتم اولئک تحبونہم, اور دیکھو سن لو تم ہی ہو یہ لوگ کہ جو ان کو دوست رکھتے ہو ان سے پینے بڑھاتے ہو, ولا یحبونکم, اور وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے تمہیں کوئی ویلیو نہیں دیتے. وہ تم انہوں نے کتاب کلی, اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو, اور الفاظ معذوب ہیں کہ وہ نہیں رکھتے, وہ تو تمہارے نبی کا انکار کرنے والے ہیں قرآن کا انکار کرنے والے ہیں, اور تم ہو کہ ان کے اندر ہی جا گھستے ہو ان کی گودوں میں جا کے بیٹھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو وہ تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے, اتنی نفرت ہے کہ جو تم سے کرتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ, اے نبی آپ فرمائیے کہ تم اپنے غصے میں خود ہی مرو. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ, اور دیکھو اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے یعنی اے مسلمانوں اگر کوئی خیر تم پر نازل ہو اللہ کی طرف سے کوئی فتح نازل ہو تو تَسُؤْهُمْ, وہ انہیں بڑی بری لگتی, کبھی نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی خیر ملے. وَإِذْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا, اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس سے خوشیاں مناتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, بڑی اہم ہدایت ہے کہ جو کہ آ رہی ہے, فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں اگر تم صبر کرو ڈٹ جاؤ اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور تقویٰ کی روی اختیار کرو, لا يضرکم کیدہم شیئا, تو تمہارے دشمن کبھی بھی کچھ نہ بگاڑ سکیں گے, ان کا فریب تم پر نہیں چل سکے. اور لازم بات ہے غزوہ احد کے حالات ابھی آگے شروع ہو رہے ہیں اگلے رکوع سے, تو لہٰذا یہ دو چیزوں ہی کی کمی تھی کہ جس کی وجہ سے غزوہ احد میں وہ فتح عارضی شکست میں تبدیل ہو گئے. یہ دو چیزیں کیا تھیں؟ یہ صبر استقامت اور وہ تقوی کی روش. فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روی اختیار کرو تو ان کا فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ان اللہ بما یعملون محیط, اور بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے. اب اس کے بعد یہ جو 6 رکوع آگے آ رہے ہیں یہ دوسرا حق و باطل کے درمیان جو مارکہ ہوا سن 3 ہجری میں, یہ 6 رکوع غزوہ احد کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے. تھوڑا سا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ دوں, انشاءاللہ رکوع سمجھنا آسان ہو جائیں گے. یہ سن 3 ہجری میں دوسرا حق و باطل کے درمیان مارکہ ہوا. پس منظر کیا ہے کہ غزوہ بدر میں ہم جانتے ہیں سن 2 ہجری میں بڑی اسٹرانڈنگ وکٹری ہے, بڑی زبردست فتح ہے کہ جو مسلمانوں کو ہوئی, اور جو عرب میں دھاگ بیٹھی ہوئی تھی کفار کی وہ بالکل ملیا میٹ ہو گئی غزوہ بدر میں فتح کے بعد, اور مسلمانوں کی دھاگ ہے کہ جو کہ بیٹھ گئی پورے عرب میں. اور یہ وہ چیز تھی کہ یہ جو شکست ہوئی کفار کو یعنی 1000 کا لشکر کیل کاٹے سے لیس, اور 313 نے ان کو بدر میں جو ہے وہ بالکل خاک آلود کر دیا. لہٰذا یہ ہے کہ اب ایک انتقام کا جذبہ ہے جو بڑا شدید وہ پنپا ہے کفار مکہ کے اندر, اور انہوں نے پھر پورا ساز و سامان اور تیاریاں ہیں کہ جو کہ زمان خاطر کو جمع کیا, اور ایک ہی سال میں وہ 3000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کے لیے جو وہ نکل کھڑے ہوئے کیل کاٹے سے لیس. دوبارہ یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے, اور اللہ کے رسول کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر جو ہے وہ دفاع کریں جنگ کریں, اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جانے نقصان کم ہوگا اور خواتین بھی سمریزی کر کے اور ان کو زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. اور یہی رائے جو ہے وہ عبداللہ بن عبی کی بھی تھی کہ جو کہ رئیس المنافقین تھا. عبداللہ بن عبی یعنی جو کلمہ کو مسلمان تھا لیکن امن سے فصول دور رئیس المنافقین, اس کی بھی رائے یہ تھی کہ گھروں میں رہ کر جو ہے وہ جنگ کی جائے مدینے میں رہ کر, لیکن نیتوں میں بڑا فرق تھا. اللہ کے رسول کی رائے تو اس وجہ سے یہ تھی کہ زیادہ ہم نقصان کریں گے کفار کا اور اپنا دفاع کر سکیں گے, اس کی رائے اس وجہ سے یہ بنی کہ میں گھر پہ ہی بیٹھا رہوں گا, اور یہ ہے کہ یہ منافق کی تو اپنی جان اور مال بڑی پیاری ہوتی ہے, لہذا گھر پہ اگر جنگ ہوگی تو میں اندر بیٹھ کے اور میری جان بھی نہیں جائے گی اور مال بھی نہیں جائے گا, لہذا ان دو چیزوں کے تحفظ میں یہ رائے ہے کہ جو کہ عبداللہ بن عبی کی بنی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی, جن کے اندر وہ شوق شہادت کو پنپ رہا تھا, کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ہم میدان میں نکل کر ان کفار سے جب وہ جنگ کریں. تو پھر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رائے کو فوقیت دی اپنی رائے, اور آپ نے پھر اعلان کر دیا کہ اب جنگ جو ہے وہ میدان میں نکل کر باہر ہوگی. اب جب آپ نکلنے لگے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے موقع پر, یعنی اس دن, یعنی جب آپ روانہ ہو رہے تھے مدینہ سے, لہذا صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ دوری زرہ جو ہے وہ پہنے ہوئے تھے, ایک کے اوپر ایک زرہ, اور یہ پہلے جو ہے وہ عموم میں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی کہ کہیں پتہ نہیں ہم نے اپنی رائے کو مسلط کیا اور اللہ کے رسول دوری زرہ پہنے میں کوئی خطرے والی بات ہے. لہذا صحابہ کرام گئے کہ بھئی ہم اپنی بات جو واپس لیتے ہیں, اب جو آپ کا فیصلہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, جب نبی تلوار اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں کرتا, اب میدان میں نکل کے جاؤ. اب آپ جو ہے وہ یہ 1000 کا لشکر ہے کہ جو لے کے نکلے ہیں صحابہ کرام بھی, اور اس میں یہ 300 منافقین بھی عبداللہ بن ابی کے ساتھ شامل ہو گئے. اب یہ مقام تھا مقام شور, اور یہ وہ کرٹیکل سچویشن تھی, مقام تھا کہ جس میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے, کفار کا اہل ایمان تھا, 3000 وہاں تھے, کفار میں 1000 مسلمان ہو گئے. اب یہاں پر یہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھئی میری بات نہیں مانیں گے, میں نے تو کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے جنگ کی جائے, فی الحال میری بات نہیں مانیں گے, میں واپس جا رہا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. یہ 300 ساتھیوں کو لے کر منافقین یہ الگ ہو گئے. حالانکہ آپ نوٹ کریں کہ اتنے کریٹیکل سچویشن میں آ کے کہ جب دونوں کی انٹیلیجنس ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے, شیئر کیے جا رہے ہیں چیزیں, لہٰذا وہاں پر یہ 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا, اور وجہ کیا بیان کی جا رہی کہ میری بات نہیں مانے گئے. تو یہ تو بات وہ مدینے میں بھی کہہ سکتا تھا, لیکن اس کا جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ عین موقع پر میں یہ 300 ساتھیوں کو نکالوں واپس, کہ تاکہ دشمنوں کے حوصلے بلند ہو جائیں اور پست ہو جائیں حوصلے مسلمانوں کے. لہٰذا دو جو بھی قبیلے تھے مسلمانوں کے, بنو سلمہ بنو حارثہ, وہ ذرا ڈھیلے پڑے اس سچویشن میں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت ہے کہ جو کہ نازل کی اور وہ ساتھ رہے مسلمانوں کے. تو بہرحال اب یہ 700 ساتھی ہیں مسلمان کے جو 3000 کے مقابلے پر آئے, اور بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام پر پھر مورچہ بندی فرمائی, صحابہ کرام کو متعین کیا مختلف جگہوں پر, اور جنگی پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑا کرٹیکل ایک مقام تھا, ایک درہ, پہاڑی درہ, اس پر جو ہے وہ 50 تیر اندازوں, یہ پہاڑی آج بھی موجود ہے درہ, جو بھی جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں, اس درے پر 50 تیر اندازوں کو آپ نے متعین کیا وتھ لوکل کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی, اور ان کو بڑی سخت انسٹرکشن تھیں کہ دیکھو اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی اور ہماری لاشوں کو چیر کر کے نوچ کر کھا رہے ہیں, پھر بھی تمہیں اس جگہ کو نہیں چھوڑو. لہٰذا یہ ہے کہ پھر یہ انسٹرکشن دے کے پھر جنگ شروع ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ سچ کر دکھایا, مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ ابتدا میں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے کفار کے لشکر کو رونتے ہوئے, لیکن پھر جب یہ فتح دیکھی ہے مسلمانوں نے کہ جو درے پر متعین تھے 50 تیر انداز, ان میں سے پھر 35 تیر اندازوں نے اپنے لوکل کمانڈر جو عبداللہ بن جبیر تھے وہ روکتے رہ گئے, لیکن انہوں نے نافرمانی کی کہ بھئی ہمیں تو شکست کی صورت میں یہاں رکنے کا حکم تھا, آپ کو پتہ ہو رہی, لہٰذا وہ نیچے اتر آئے, وہ جگہ چھوڑ دی, اور اپنے مقامی امیر جو لوکل کمانڈر تھے ان کا بھی حکم ادھوری, لہٰذا پھر یہ منظر دیکھا خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ, جو اس وقت کفار کے لشکر میں تھے بعد میں مسلمان ہوئے, وہ پھر طویل ایک راستہ پیچھے سے کاٹ کر اپنے لشکر کے ساتھ آئے ہیں, اور وہ 15 جو بھی درے پر تھے ان کو شہید کیا وتھ لوکل کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ, اور پھر پیچھے سے جب انہوں نے حملہ کیا مسلمان ہوئے. اب جب وہ کفار کے جو پیچھے مسلمان ان کو دھکیل رہے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا لشکر پیچھے سے آ گیا تو ان کو بھی ایک قوت ملی, انہوں نے پھر دوبارہ حملہ کیا, اور یہ بیچ میں مسلمان سینڈوچ ہیں کہ جو کہ بنے, اور بہرحال یہ ہے کہ پھر ایسی کریٹیکل سچویشن ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2-3 چند صحابہ ہے کہ جو کہ رہ گئے. کفار کو بڑا موقع ملا, کسی نے جو ہے وہ پتھر اٹھا کر مارا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, خون کا فوارہ جاری ہوا, ایک بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کیا, جو خوت آپ وہ ہیلمٹ جو جنگی جو ٹوپی ہوتی ہے وہ پہنے ہوئے تھے, اس کی اس حملے کی وجہ سے فوت کی دو کڑیاں آپ کے روزگار مبارک میں پیوست ہو گئی اور شدید تکلیف آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے ان یعنی کڑیوں کو نکالا احتیاط کے ساتھ کہ کہیں زیادہ تکلیف نہ ہو، ان کے بھی دندان میں وہ شہید ہوئے نکالنے میں کڑیوں، اور پھر یہ کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور افواہ اڑ گئے کہ بھئی اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا، اور مسلمانوں میں دو گروہ پیدا ہو گئے کہ بھئی ایک کہتا تھا کہ اب جینے کا کیا فائدہ، ہم بھی اس راہ میں جان دے دیں گے، ایک گروہ کہتا تھا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، اب تو اللہ کے رسول ہی نہیں رہے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول ہوش میں آئے ہیں اور پھر صحابہ کرام کو جمع کیا، احد پہاڑ پر آپ چڑھ گئے، اور بہرحال یہاں پر پھر کفار کی طرف سے ایک یعنی اسٹریٹجی ان کی، ایک غلطی ان کی ہوئی، بڑی بلنڈر انہوں نے کیا، ورنہ یہ اچھا موقع تھا جنگی پوائنٹ آف ویو سے کہ پوری قوت کو جو ہے وہ ختم کر سکتے تھے، لیکن بہرحال اللہ کا روح کہ وہ وہاں سے واپس پلٹ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیرک پرسنالٹی تھی، انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ کفار نے غلطی کی اور یہ دوبارہ واپس پلٹے گی، تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کا تعاقب کرنا، اور بہرحال یہ ہے کہ پھر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب فرمایا، لیکن روب اور دبدبہ اتنا کہ پھر وہ واپس نہیں پڑ گئے، اور یہ کہ وہ واپس جو ہے وہ چلے گئے مکے، تو بہرحال یہ عارضی شکست کیوں ہوئی، کیونکہ یہ وہ موقع تھا کہ جب وہ کریٹیکل سچویشن ہوئی، کفار نے دوبارہ حملہ کیا، تو جلیل القدر 70 صحابہ ہیں کہ جن کی شہادت کی خبریں یکے بعد دیگرے وہ آئے، اور یہ 70 صحابہ جلیل القدر رضوان اللہ اجمعین، اس میں حضرت موسیٰ بن عمیر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، نوجوانوں کے آئیڈیا کہ جو مدینے گئے تھے اور ایک سال کی محنت سے 75 افراد اسلام قبول کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور انہیں پھر دعوت دی تھی مدینے کی، اور وہ مدینے کی ونڈو ہے کہ جو کہ کھل گئی تھی، پھر شہید شہدا میں سے سید الشہدا حضرت حمزہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سگے چچا اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی لاش کا تو مسلح کیا گیا، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو آئے، یعنی کلیجہ کاٹ کر اور چبایا گیا، اسے مسلح کیا گیا، لہٰذا اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ آج تو حمزہ پر تو کوئی رونے والا بھی نہیں، رونے والا کون ہوتا، کیونکہ وہ تو مہاجرین میں سے تھے، مکے سے ہجرت کر کے آئے، تو بڑا یہ ہے کہ یہ عارضی شکست اس اعتبار سے ہوئی کہ 70 جلیل القدر صحابہ شہید تو ہوئے لیکن کوئی قیدی نہیں بنایا، جبکہ غزوہ بدر جو پچھلے سال ہوا اس میں 70 کافروں کو جہنم واصل بھی کیا گیا، بڑے سرداروں کو، ابو جہل کو بھی، اور 70 کو قیدی بنایا گیا، اس اعتبار سے جو بھی تاریخ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عارضی شکست تھی احد کے میدان، اب یہ پورا واقعہ ہے کہ جو کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، فرمایا کہ بھائی غدوت من اہلک تبوی المؤمنین مقاعد للقتال، اور انہیں بھی یاد کیجیے کہ جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اس ہمت تو یہ بتانے من کو منتب چلا، اور جب تم میں سے دو گروہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، یعنی جب وہ 300 منافقین الگ ہوئے تو بنو سلمہ بنو حارثہ وہ ہمت کھو بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا کیونکہ وہ بدنیتی نہیں تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر تائید اور نصرت شامل فرمائی، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار تھا، واللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر چاہیے کہ مومن وہ بھروسہ رکھے، توکل رکھے، ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اور یاد تو کرو کہ البتہ اللہ تمہاری اے مسلمانوں مدد کر چکا ہے بدر میں بھی، کہ جبکہ تم بہت کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی بدر کا معاملہ تو یہ تھا کہ دو گھوڑے، 8 تلواریں، 70 جو ہے وہ اونٹ تھے فقط، اور سامنے 1000 کا لشکر کفار کا کیل کانٹے سے لیس، فتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ معنی خیز ہے، تقوی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی تائید بھی شامل حال ہوگی، لعلکم تشکرون، کہ تاکہ تم شکر گزار بنو، استقول للمؤمنین، اور یاد کرو کہ جب آپ اے نبی اہل ایمان کو یہ فرماتے تھے کہ اللہ یفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے منزلین لگاتار اترتے ہوئے، بلا کیوں نہیں، ان تصویروں کو تصدق ہو، دیکھو اگر تم ڈٹ جاؤ، صبر سے کام لو، تقویٰ کی روی اختیار کرو، ویاتو کو میں پاؤ ہم، اور اگر تمہارا دشمن تم پر فوراً ہے وہ چڑھائے تو یوم دن تم ربو کو نفم ستی آداب من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 نشان زدہ فرشتوں سے، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ اللہ نے صرف تمہاری خوشخبری کے لیے کیا ہے، ولتطمئن قلوبکم بھی، اور یہ خوشخبری اس لیے ہے کہ تمہارے دلوں کو اس کے ذریعے سے اطمینان جو وہ حاصل ہو. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور نہیں مدد مگر صرف کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ذات کہ جو العزیز ہے، زبردست ہے اور کمال حکمت والی وہ ذات ہے. لیبتغی طرفا من الذین کفروا، تاکہ وہ ان لوگوں کے ایک گروہ کو کاٹ ڈالے ان کی جڑ کہ جنہوں نے کفر کیا، اور یکبتہم یا انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، اور وہ نامراد بھی جو ہے وہ لوٹ جائے. اب اس کے بعد ایک نازک مضمون ہے کہ جو کہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لہو لہان کیا گیا احد کے مقام پر اور آپ بے ہوش ہو کے گرے، جب ہوش میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بدعا نکلی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے کہ جس نے اپنے نبی کا چہرہ لہو لہان کر دیا. تو فوراً جب وہ توجہ دلائے گی کہ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں، او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ بلکہ اللہ ہی ہے کہ جو ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے. یہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت کی رہنمائی کرنا وہ آپ کا کام ہے، ہدایت دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں. لہٰذا یہ کہ یہ آپ کی شاہ نشان نہیں، آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، کسی کو چاہے ہدایت دے، کسی کو چاہے ہدایت سے محروم کر دے. اور یہ بات سب نے نوٹ کی ہے، کس طرح سے تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے جو اس مارکیٹ میں دشمنوں میں تھے اور انہیں کی وجہ سے یہ پتہ شکس میں بدل گئے، لہٰذا بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. سیف المنسیوں کو اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. تو فرمایا کہ یہ آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ اللہ ہی ہے کہ جو توبہ قبول کرے یا کسی کو عذاب دے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ وہ ظالم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور جس کو وہ چاہے بخش دے اور جس کو چاہے وہ عذاب دے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. خیال ہے ہمیں یہیں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلی جو بھی آیات ہیں اس میں سود کے حوالے سے بڑی اہم احکامات ہیں. دوران قتال جو ہے یہ سود کا حکم ہے، اس سے بچنے کا جو کہ دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اگلے یعنی کل کے سیشن میں اس کو ہم سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً جو بھی یہ ہدایت کا سامان ہے قرآن حکیم کی روشنی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.